بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة المجموع إمام نووي كي يسخب سورة وفكاري التصنيف ميسي هم عالم اور طالب علم کے آداب بیان کر رہے تھے. علم کی فضیلت کے باب کے تعلق سے ہم پچھلے دروس میں علم کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات، احادیث اور بعض سلف کے اقوال بیان کر چکے ہیں. کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث اور کتنی سلف کے اقوال بیان کر چکے ہیں. ایک آیت، ایک حدیث، ایک قول کوئی سنا دے مجھے، آپ کیا سنائیں گے؟ تینوں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلے جی، علم کی فضیلت کے تعلق سے آیت کریمہ. اچھا، بارک اللہ فیک. اچھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے یہاں پہ نہیں پڑھا. شیخ صاحب نے یہاں پہ چار آیتیں بیان کی. دیکھیں، علم کو پہلے سمیٹا جاتا ہے، پھر تفصیل بیان کی جاتی ہے. بڑا پیارا طریقہ ہے علم کو حاصل کرنے کا. چار آیتیں ہیں، 13 احادیث ہیں، اور تقریباً 20 یا 21 کے قریب سلف کے اقوال ہیں. تفصیل ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے. نوٹ دس، چار آیتیں ہیں، چار میں سے ایک سنا دیں جو شیخ نے بیان کی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بارک اللہ فیک. سورة المجادلة کی آیت نمبر 11، بارک اللہ فیک. حدیث
صحیح بخاری کی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین.
بارک اللہ فیک، ما شاء اللہ. سیدنا معاویہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین. صحیح بخاری کی روایت ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول اثر میں سے،
جو کوئی علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ اہل علم سے نہیں ہے.
جو علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ علم سے نہیں ہے. نہیں، ایسا قول تو نہیں ہے ان کا. ان کا قول اس سے ملتا جلتا ہے کہ کچھ اور ہے. علم کی فضیلت کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. ہم نے یاد نہیں کیا، کفا بالعلم شرفا. سنے، بارک اللہ فیک، علم کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے. اب کیا شرف ہے علم کا جو کافی ہے؟ ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ دعویٰ کرتا ہے اس کا جس کا علم سے تعلق نہیں ہے. دعویٰ سب کرتے ہیں علم کا. شرف دیکھیں علم کا، ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں عالمی، میرے علم سے کوئی تعلق ہے. وکفا بالجہل ذما، اور جہالت کے لیے اتنی مذمت ہی کافی ہے کہ جو اس میں مبتلا ہے وہ بھی اس سے بری ہوتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے، کبھی سنے کسی نے کہا میں جاہل ہوں، وہ خوش ہوتا ہو. جاہل بھی جہالت سے برات کا اظہار کرتا ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آج کی نشست میں درس کا آغاز کرتے ہیں. وعن الفضيل قال، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، ان کا پورا نام ہے الفضيل بن عياض بن مسعود الخراساني السمرقندي. معروف عالم ہے اپنے علم اور زہد سے اور عبادت سے. معروف شخصیت ہیں، بہترین تین زمانوں میں سے دوسری صدی کے عالم ہیں. ان کی توبہ کا بڑا خوبصورت قصہ ہے، معروف قصہ ہے. ان کی حقیقت یہ تھی کہ عالم بننے سے پہلے، طلب علم کا راستہ اختیار کرنے سے پہلے کیا تھے جانتے ہیں؟ ڈاکو تھے، رازن تھے. ڈکیت جانتے ہیں جو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں چھین کے. چور وہ ہوتے جو چوری سے، چھپکے سے کسی چوراتے. ڈکیت وہ ہوتے جو سامنے زبردستی اپنے زور سے مال چھین لیتا ہے. یہ ان کی حقیقت تھی. ایک مرتبہ رات کو گھر میں داخل ہونے کے لیے دیوار پھلانگ رہے تھے. گھر والے جو ہیں, گھر والا جو شخص ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سورۃ الحدید آیت 15 کی آیت پڑھ رہا تھا صلاۃ اللیل میں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. دیوار پر بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ دیوار کے اس طرف, دوسری ٹانگ دیوار کے اس طرف. کیا کرنے آئے تھے؟ مال لوٹنے آئے تھے. کانوں میں جب یہ الفاظ سنے, جب یہ الفاظ کانوں میں داخل ہوئے تو حالت بدل گئی. الم یأن للذین آمنوا, کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے, ان تخشع, کہ بے شک ان کے دل نرم ہو جائیں اور ڈر جائیں. ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں, نرم ہو جائیں. وما نزل من الحق, اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق سے. آنکھیں تر ہو گئیں اور فرمائے بلا قد آن, بلا قد آن, یہ اللہ تعالیٰ ضرور وقت آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ضرور وقت آیا ہے. فوراً اسی جگہ پر, اسی دیوار پر بیٹھے ہوئے توبہ کی اور توبہ کا اعلان کیا, اپنا راستہ, اپنی زندگی, اپنے دوست سارے بدل دیے, اور طلب علم کے لیے گھر سے نکلے. یہاں تک کہ امت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے استادوں میں سے ہیں الاعمش, سفیان الثوری, منصور بن معتمر, ہشام بن حسان. یہ وہ نام ہے محدثین میں سے جو فضیل بن عیاض کے استاد تھے. الاعمش, سفیان الثوری, منصور بن معتمر, ہشام بن حسان وغیرہ. ان کے شاگردوں میں سے ابن عیینہ ہیں, امام شافعی ہیں, ابن المبارک ہیں, الحمید جو امام بخاری کے استاد ہیں, یحییٰ القطان ہیں, عبد الرحمن بن مہدی ہیں, قتیبہ بن سعید ہیں, اور بشر الحافی. یہ وہ نام ہیں جو معروف اور مشہور نام ہیں. میں نے بعض کا ذکر کیا ہے ورنہ ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں. ان کے تعلق سے امام ابن عیینہ, سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, فضیل ثقہ ہے اور امام نسائی فرماتے ہیں ثقہ مأمون, رجل صالح ہے. ابن المبارک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ زمین پر میرے نزدیک اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں ہے, اس زمین پر میرے نزدیک فضل بن عیاض سے بہتر اس وقت کوئی نہیں ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں الامام القدوہ الثبت, شیخ الاسلام. ابن حجر فرماتے ہیں ثقہ عابد امام. تو ثقات السلف میں سے ہیں, بڑا مقام ہے ان کا. ان کے بڑے پیارے اقوال ہیں, ان میں سے میں کافی زیادہ اقوال ہیں جو ان سے زیادہ معروف ہیں, وہ دو ہیں. پہلا قول یہ ہے ان کا کہ کہتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بات سمجھ آئی؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ جو مشہور قول ہے کہتے ہیں اگر میری ایک دعا مجھے معلوم ہوتا کہ صرف میری ایک دعا اللہ نے قبول کرنی ہے تو میں وہ دعا حق وقت کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک دعا قبول کرنی ہے, وہ دعا میں حق وقت کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. اپنے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, کتنی ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کہ میں اشد ضرورت ہوں جس کی اصلاح کی اور بہتری کی اشد ضرورت ہوتی ہے. رزق ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تعلیم ہے, علم ہے, لیکن سبحان اللہ ان کی سوچ دیکھیں. پھر فرماتے ہیں اے ابو علی, ابو علی ان کا کنیہ تھا, ذرا سمجھائیں تو صحیح, اپنی اتنی بڑی بات کر لی ہے, یعنی نہ آپ نے اپنی دعا کی ہے, نہ گھر والوں کے لیے, نہ سیدھا سلطان و حاکم کے لیے آپ نے بات کر لی ہے. فرماتے ہیں اگر میں اپنے لیے دعا کرتا تو اس کا فائدہ صرف میری حد تک محدود ہوتا, اور جب میں یہ دعا حاکم وقت کے لیے کرتا تو پھر اس کو ہدایت مل جاتی اور اس کی اصلاح سے, اصلاح العباد والبلاد, اس کا اثر, اچھا اثر اس کی اصلاح سے, اس کی ہدایت سے بندوں پر بھی اچھا اثر ہوتا اور دنیا میں بھی اچھا اثر ہوتا, جو اس کے ماتحت ہیں سب پہ اچھا اثر ہوتا. گویا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے, پوری امت کے بارے میں وہ سوچتے تھے, ان کو درد تھا, تکلیف تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی میڈیا, چاہے وہ سننے والا ہو, دیکھنے والا ہو, پڑھنے والا ہو, کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں, نیوز چینلز جو ہیں, ان کی بات کی ابتدا بھی حکمرانوں سے ہوتی ہے, انتہا بھی حکمرانوں پر ہوتی ہے. کہ شغل شاغل آج کل لوگوں کا یہی, آپ کسی مجلس میں چلے جائیں, چاہے وہ شادی بیاہ کی دعوت ہو یا وہ تعزیت کا مجمع ہو, آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹولے نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے, آپس میں کیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں, یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اکثر, یا تو غیبت ہے کسی شخص کی, اور زیادہ تر سب سے زیادہ خطرناک غیبت جو ہے وہ علماء کی ہوتی ہے اور حق وقت کی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو شغل شاغل علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی یہی ہے, اور یہ وجہ کیا ہے, جہالت ہے اور علم کی قلت کی وجہ سے, یا ایسے لوگوں کا آگے آنا ہے جو علم سے دور ہیں یا جو تھوڑا سا علم حاصل کر کے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ وہ کچھ کہنے کے قابل تو ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان کی وفات سن 187 ہجری میں ہوئی, 187 میں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اور اس زمانے میں جو حکمران تھے کچھ اچھے نہیں تھے, یعنی حجاج بن یوسف وغیرہ تو پہلے گزر چکے تھے, لیکن بعد میں جو دوسرے حکمران تھے ان میں بھی ظلم کہیں نہ کہیں پہ نظر آتا تھا, غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکمران جو ہے معصوم ہیں, وہ خطا نہیں کر سکتے یا وہ اچھے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم حکمران کے ظلم پر صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ان معصیت میں ان کی فرما برداری نہیں کرتے, حرام ہے, لیکن اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ روزگار کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں بھی ہو, یہ کہاں کا انصاف نہیں ہے کہ ہم حکمران کے خلاف بد کلامی, بد زبانی کریں یا غیبت کریں, لوگوں کے دلوں میں مزید بغض و نفرت ڈال دیں حکمرانوں کے خلاف. واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تاریخ کو, جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یہ منہج خوارج کا منہج ہے, اور اس منہج میں کبھی کوئی خیر بھی نہیں امت کو ملا. شروع سے لے کے آج کے دور تک آپ دیکھ لیں, جب ایسے گروہ نکلے ہیں قتل و غارت عام ہوئی ہے, یہاں تک کہ جہاد کا پہیہ رک جاتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ قاتل کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے, کیوں کیا ہے, مقتول کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے, آج کل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے آج کل بعض گھر محفوظ نہیں ہے, مساجد تک یہ قتل و غارت پہنچ چکی ہے, اور بدترین طریقے کی قتل و غارت. یہ نہیں ہے کہ کوئی شوٹ کر لیتا گولی سے, آج کل تو بم دھماکے ہوتے ہیں, واللہ بعض ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ قاتل نے تصور نہیں کیا تھا وہ کرنے کیا جا رہا ہے. اور جو وہ جو علم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جوانوں کو تباہ کرتے ہیں, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے یہ مناظر؟ واللہ گوشت کے ٹکڑے, انسانی گوشت کے ٹکڑے دیواروں پر, اللہ کے گھر مساجد میں دیواروں پر لگے ہوئے دیکھے. جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے, پھر کسی کا ہاتھ کہیں پہ پڑا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں کہیں پہ پڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں خون ہی خون مسجد کے اندر. کیا ملا؟ کیا جنت ایسے ملتی ہے؟ یہ کیسی جنت ہے میرے بھائیو؟ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑی نعمت ہے جنت. اور جنت مسلمان کو قتل کرنے سے ملتی ہے. والله عجب بات ہے بھائیو، پتہ نہیں لوگ کہاں سے سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. کاش وہ اس مسئلے پہ غور و فکر کر لیتے کہ جنت ہے کس کے لیے؟ مومن متقی پرہیزگاروں کے لیے. عدت للمتقین، کون ہے متقی؟ جو مسلم بھائی کا قتل کرے متقی ہوتا ہے وہ؟ یار ہمارے ترازو اس طریقے سے بدل چکے ہیں، ہمارے فکر اس طریقے سے خراب ہو چکی ہے، دماغ میں اتنے بڑے خلل پڑ گئے ہیں، دلوں میں پردے لگ چکے ہیں، نہ تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، نہ ہم کچھ صحیح سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ صحیح بول سکتے ہیں. جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ شر و فساد چاہتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں اور حکمران جو مرضی کرتے رہیں. یہ جو منہج ہے تمہیں منظور، یہ منہج جو ہے تمہیں مبارک ہو، ہمیں منظور نہیں ہے. یہ صرف وہ لوگ بات کر سکتے جو حکمران کے علماء ہوں، جو بک چکے ہوں، جن کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے بینیفٹ ملتے ہیں حکومتوں سے، وہی ایسی بات کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کتنے علماء کی بات میں نے یہاں پر اس جگہ پر کر چکا ہوں. حسن بصری کو دیکھ لیں آپ، وہاں پہ مربی کی بات پیچھے درس میں نے کی تھی، 110 ہجری ان کی وفات، وہ بھی مربی کی تقریباً 204 ہجری ہے، یہ 114 ہجری وہ بھی مربی کی تھی، اب ان کی 187 ہے. امام شافعی کی بات آگے کروں میں، ان کی 204 ہجری ہے. اب دیکھیں ہر 10 سال کے بعد، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں ہر بندہ یہی بات کرتا تھا، جو بنیادی مسائل تھے اس وقت اور آج کے زمانے میں بھی، وہ ہر دور میں عقیدے کے اصول، یہ دین کے بنیادی مسائل اور عقیدے کے اصول میں سے ہے کہ حق وقت کی جو ہے فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. امام فضیل بن عیاض، آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں عالم عامل بعلمه، ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے. سبحان اللہ، عالم علم پر عمل کرنے والا. یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، وہ آسمان کی ملکوت میں بڑا جانا جاتا ہے، عام شخص نہیں ہے. زمین پر تو مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، حقیر ہوگا، زمین پر تو اس کی شاید کوئی قدر و قیمت نہ ہو. وہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ عالم ہوتا ہے جو مشہور ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کا بڑا درجہ رکھتے ہیں لیکن مشہور نہیں ہے، زیادہ معروف نہیں ہے. ان کا اثر ٹھیک ہے، بہت کم لوگوں تک ہوتا ہے، اپنے حلق احباب، اپنے گھر تک بعض لوگوں کا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن دنیا میں شاید اس کے کوئی قدر و قیمت نہ ہو، لیکن فرشتوں کے ہاں ملکوت السماوات میں یدعا کبیرا، وہ بہت ہی بڑا درجہ رکھتا ہے اور اسے بہت ہی بڑا جانا جاتا ہے. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر نام لیے وقال وقیل سے بعض انہوں نے آثار بیان فرمائے ہیں، یہ آثار میں سب سے آخر میں رکھوں گا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، جب آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور سلف کے اقوال آپ کو یاد آ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کس نے کہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں قال بعض السلف. امام نووی نے یہی راستہ اختیار کیا ہے کہ عالم بعض اوقات سارا علم اس وقت حاضر نہیں ہوتا، انسان بھول بھی جاتا ہے بعض چیزیں. موضوع تو پتہ ہے کون سا، علم کے بارے میں، علم فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی، کچھ نام یاد ہیں اور کچھ بیچ میں آ گئے لیکن نام یاد نہیں تھے، لیکن اس سے تعلق ہے فضیلت سے. تو انہوں نے تقریباً 6 یا 7 ایسے ہیں بغیر اثر، بغیر نام لیے، قیل وقال سے میں آخر بیان کروں گا. تو 5ویں نمبر فضل میں عیاض کا قول تھا، 6ٹے نمبر پہ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام شافعی کون ہے؟ مختصر سا تعارف کرواتے ہیں. امام شافعی کا نام محمد بن ادریس بن عباس الشافعی، غزہ میں فلسطین میں پیدائش ہوئی 150 ہجری میں، مکہ کی طرف سفر کیا 2 سال کی عمر میں، اور ان کے والد وفات پا چکا، امام شافعی ابھی چھوٹے بچے ہی تھے. امام شافعی نے بچپن سے ہی، جب سے مکہ پہنچی 2 سال کی عمر سے، اس وقت سے علم حاصل کرنا شروع کیا. یعنی سب سے چھوٹے جو طالب علم سمجھے جاتے ہیں تاریخ میں، ان میں سے ایک ہے الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، 10 سال کی عمر میں حافظ الموطأ الامام مالک. اندازہ لگا سکتے ہیں، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، پورا قرآن کے حافظ، 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک. واحد کتاب تھی اس زمانے میں جو حدیث کی کتاب سمجھی جاتی تھی، ابھی صحیح بخاری نہیں تھی، کوئی کتاب بھی نہیں تھی ان کے زمانے کی، جو بھی کتاب تھی. 10 سال کی عمر میں جو بچہ حافظ قرآن اور حافظ حدیث ہو، پھر وہ امام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ امام شافعی ہو گئے نہیں یا کوئی اور ہوگا؟ تو اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے؟ سبحان اللہ. اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا یا ایک دفعہ سے زیادہ، مفاتیح العلم 3، علم کی 3 کنجیاں ہیں علم کی. کون سی ہیں؟ نمبر 1، صحیح پڑھنا. اگر آپ صحیح نہیں پڑھتے تو کہاں آگے چلیں گے؟ غلط پڑھ پڑھ کے غلط سمجھیں گے. پہلے صحیح پڑھنا، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صحیح سننا، جو سنا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے سنو. ایک تو لکھنا ہوتا ہے، الضبط کی بات میں کر رہا ہوں. نمبر 2، صحیح حفظ کرنا، محفوظ کرنا، جو آپ نے لکھا ہے اسے محفوظ کرو ٹھیک طریقے سے، جو سنا ہے اسے ٹھیک سنو اور اسے یاد کر لو. حفظ المتون، حفظ پہلے ہے. نمبر 3، صحیح سمجھنا. بارک اللہ فیک. صحیح لکھنا، صحیح پڑھنا، پڑھنا بھی لکھنے کے ساتھ ہے نا. بعض اوقات ہم سمجھ تو لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، پڑھنا بھی نہیں آتا تو چابی ٹھیک نہیں ہے، ابھی دروازہ نہیں کھولا علم کا آپ کے لیے. تو صحیح، سب سے پہلے صحیح، صحیح پڑھنا، صحیح حفظ کرنا، اور صحیح سمجھنا. صحیح کیسے سمجھیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق. کوئی مسئلہ بھی ہو، قرآن کی بات ابھی میں نے کی ہے، قرآن کی فرمانداری کے تعلق سے آیات ہیں، احادیث ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ سلف کے اقوال سے سمجھیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ اتنا تیز تھا، کہا جاتا ہے جب کوئی چیز پڑھتے تو اپنا ہاتھ دوسرے صفحے پہ رکھ لیتے، یوں پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اگر نظر پڑ گئی اس سطر کے الفاظوں کے ساتھ دوسرے صفحے کے لفظ پہ جو اس کے پیرلل ہے، تو وہ لفظ اس جملے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے حفظ میں. تو وہ اپنا ہاتھ یوں رکھ لیتے اور ایک صفحے کو کہتے ایک مرتبہ پڑھتے، بس حفظ کے لیے ایک مرتبہ پڑھتے. ہم پڑھتے ہیں آنکھوں سے، وہ پڑھتے تھے دل سے، یہ فرق ہے. اور جو پڑھتے تھے کمال کا پڑھتے تھے. ان کے تعلق سے علماء کی چند باتیں امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی مجدد ہیں. امام شافعی کون ہیں؟ امام احمد حنبل کے استاد ہیں. ترتیب کیا ہے چاروں اماموں کی؟ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. گویا کہ امام احمد بن حنبل شاگرد امام شافعی کے، یعنی امام شافعی محمد حنبل کے استادوں میں سے، صرف اکیلے استاد نہیں، وہاں پہ اکیلے استاد نہیں ہوتا تھا، یعنی دسوں یا سینکڑوں استاد ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ امام شافعی جو ہے وہ دوسری صدی کے مجدد ہیں، اور پہلی صدی کے مجدد تھے الامام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. پہلے صدی کے مجدد امام عمر بن عبد العزیز، خلیفہ اموی، عالم، زاہد، فقہ، تابعی، جن کی وفات 101 ہجری میں ہوئی. امام عمر عبدالعزیز کی وفات کب ہوئی؟ سن 101 ہجری. تو جب 100 ہجری کا وقت تھا, یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین زمانہ تھا. امام عبداللہ بن امام حمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے اکثر سنے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. امام احمد کا بیٹا اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے امام شافعی کیا ہے, کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کہتا ہے, بیٹا امام شافعی لوگوں کے لیے اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے اس دنیا میں. یہ سورج اس دنیا کو اپنی روشنی اور توانائی سے فائدہ پہنچاتا ہے, پہنچا رہا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک اس امت کے لیے, اس دنیا کے لیے یہ چمکتا ہوا سورج ہے. سبحان اللہ. والعافیت للناس, اور لوگوں کے لیے عافیت ہے, خیر ہے. ان کے اقوال میں بیان کروں گا ابھی, میرے پیارے اقوال ہیں, لیکن علم کے علاوہ جو ان کے اقوال ہیں, کہتے ہیں لوگوں کی رضامندی ایسی غایت ہو جسے کوئی پا نہیں سکتا. لوگوں کی رضامندی, لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسا مطلب ہے, ایسا مقصد ہے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کی رضا اگر کوئی حاصل کر لے تو اسے میں خیر و عافیت ہے. کہتے ہیں اگر ٹھنڈا پانی میری مروت کو کم کر دے تو میں ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دوں گا. محدثین کے لیے استقامت اور مروءت بہت ضروری ہوتی ہے. حسن اخلاق, اچھے اخلاق, مروءت والا انسان, کہتے ہیں اگر ٹھنڈا پانی پینے سے میرے مروءت میں خلق پڑ جاتا, خلل پڑ جاتا, تو میں ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دوں گا, تاکہ میرے اخلاق اور میرا جو دین اور جو علم ہے وہ برقرار رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی, اور ان کی عمر جو ہے 54 سال تھے, 54 ایئرز. امام شافعی کے مختلف اقوال ہیں, آئیے دیکھتے ہیں, بڑے پیارے اقوال ہیں علم کے فضیلت کے تعلق سے. فرماتے ہیں, طلب العلم افضل من صلاة النافلة. طلب علم, علم حاصل کرنا نفل نماز سے بہتر ہے. سبحان اللہ, وقت آپ کے پاس کم ہے, نفل نماز پڑھنی ہے یا علم کو مسئلہ سمجھنا ہے, تو آپ علم مسئلہ سمجھ لیں, نفل نماز نہ پڑھیں. تو نفل عبادات بعد میں ہے, علم کی فضیلت اس سے زیادہ ہے. فرماتے ہیں, لیس بعد الفرائض, بعد الفرائض افضل من طلب العلم. فرض عبادات کے بعد علم, طلب علم سے بہتر کوئی بھی عبادت نہیں ہے. فرض عبادات کے بعد, تاکہ کوئی شخص کوئی جاہل نہ سمجھے کہ جب نوافل سے بہتر طلب علم ہے تو بعض لوگ جو ہیں فرائض کو بھی چھوڑ دے علم کے لیے, وہ نہیں, یہ علم نہیں ہے, یہ جہالت ہے. تو فرض عبادات کے بعد طلب علم سے افضل کوئی بھی عبادت نہیں ہے, کوئی کہ طلب علم بھی عبادت ہے. اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا قول میں پیچھے درس میں بیان کر چکا تھا کہ طلبہ عبادہ, کہ علم کی طلب کرنا عبادت ہے. تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, فرماتے ہیں, من اراد الدنیا فعلیہ بالعلم, جو دنیا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہے. ومن اراد الآخرہ فعلیہ بالعلم, اور جو آخرت چاہتا ہے اسے بھی علم ہی حاصل کرنا ہوگا. سبحان اللہ, دنیا کی بہتری علم سے ہے اور آخرت کی بہتری بھی علم میں ہے. چوتھا قول فرماتے ہیں, بڑا خوبصورت قول, فرماتے ہیں, من لا يحب العلم فلا خیر فیہ, جو علم سے محبت نہیں کرتا, انس نہیں رکھتا, تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جب علم کی بات کرتے تو پھر علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں, رسول جماعت کے علماء, سلفی علماء, جو علم سے محبت نہیں رکھتا, جو علم کو پسند نہیں کرتا, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فلا یکن بینک وبینہ معرفۃ ولا صداقہ, ایسے شخص کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ نہ کوئی معرفت اور نہ ہی دوستی ہونی چاہیے, کوئی کہ تم اسے جانتے نہیں ہو. جو علم کو نہیں جانتا آپ اسے کیسے جانو گے؟ جو علم کو نہیں جانتا تو آپ کے نزدیک وہ بھی غیر معروف شخص ہے, آپ بھی اسے نہیں جانتے, اور اس شخص سے دوستی بھی نہیں رکھنی. فرماتے ہیں پانچواں قول, العلم مروءة من لا مروءة له, علم مروءة من لا مروءة له, علم مروءت ہے اس شخص کی جس کی کوئی مروءت اور نہیں ہے. اگر کسی شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, علم کا راستہ اختیار کر لے, اس کے سارے اخلاق درست ہو جائیں گے. کوئی بد کلامی کرتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, بد سلوکی کرتا ہے, بڑوں سے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا, ہمیشہ غصے میں رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, علم کا راستہ اپنا لے, اس علم کے نور سے زندگی بدل جائے گی اسے. چھٹا قول فرماتے ہیں ان لم تكن الفقهاء العاملون اولياء لله اولياء الله فليس لله ولي, اگر عامل فقهاء علماء عمل کرنے والے فقهاء علماء اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ولی نہیں ہے. اگر عالم اللہ کا ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے. کون سا عامل, کون سا عالم؟ جو عمل کرنے والا ہو, کیونکہ اصل مقصد علم کا کیا ہے؟ عمل ہی ہے. ساتواں قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم فضل کے تعلق سے فرماتے ہیں ما احد اورع لخالقه من الفقهاء, ما احد اورع لخالقه من الفقهاء, کوئی بھی شخص اپنے خالق, اپنے رب سے فقہا سے زیادہ نہیں ڈرتا. کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے, اپنے خالق سے فقہا سے زیادہ, علماء سے زیادہ نہیں ڈرتا. آٹھواں قول فرماتے ہیں من تعلم القرآن عظمت قیمته, جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے, قدر و قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. ومن نظر فی الفقہ نبل قدره, اور جو فقہ میں دیکھتا ہے, اس مسائل کو سمجھتا ہے, اس کی قدر, اس کی شان بڑھ جاتی ہے. ومن نظر فی اللغۃ رق طبعه, اور جو لغت میں دیکھتا ہے, لغت مسائل سمجھتا ہے عربی لغت کے, اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. ومن نظر فی الحساب جزل رأیہ, اور جو میتھمیٹکس اور حساب میں دیکھتا ہے, اس کی رائے مضبوط ہو جاتی ہے. ومن کتب الحدیث قویت حجته, وہ جو حدیث لکھتا ہے, حدیث کا علم حاصل کرتا ہے, تو اس کی حجت مضبوط ہو جاتی ہے. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه, جو اپنی حفاظت نہیں کرتا, یعنی علم پہ عمل نہیں کرتا, تو اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. انسان اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ علم سے کرتا ہے. اب علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے, تو ایسا علم جو ہے فائدہ مند نہیں ہے. یہ چند اقوال تھے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. آگے امام النووی رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقال البخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف, ان کا نام ہے الامام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری, بخارا خورسان, آج کل کے زمانے خورسان کون سا ملک ہے؟ ازبکستان. ازبکستان جو ازبک ہیں اس زمانے میں بخاری کہلاتے تھے، آج یہ لوگ جو ہیں یعنی لٹرل کہتے ہیں افغانی کہتے ہیں ان کو ہم، لیکن ان کے مختلف تاجکستان ہے یا دوسرے ہیں، تو ازبکستان آج کل کے زمانے میں ازبکستان کہتے ہیں، اس زمانے میں بخارا کہا جاتا تھا، خراسان بھی کہا جاتا تھا، تو خراسان کا حصہ بخارا ہے، آج اسے ازبکستان کہتے ہیں، اور اپنے زمانے کا اپنے زمانے کے معتبر ترین محدث گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں میں 1080 شخص حدیث جمع کی ہے، 1080 لوگوں سے میں نے حدیث لکھی ہے، گویا کیونکہ استاد تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں، کیونکہ مختصر سی سیر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، جس نے مزید سننا وہاں سے سن لیں، لیکن یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بے مثال بے نظیر محدث تھے، علم حدیث کے لیے ان کی جو صحیح بخاری ہے وہی کافی ہے امت کے لیے، کہ اور ان کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اس دنیا میں جو صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے رسول جماعت کے نزدیک وہ ہے صحیح البخاری. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ نبی تھے یا فرشتے تھے، معصوم تھے، نہیں معصوم نہیں تھے، بشر تھے، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اپنے فتاوا نہیں، اپنے کو فتوا نہیں دیا. یہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اپنی رائے اس میں لکھی ہے، اپنی کچھ باتیں لکھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں احادیث کو جمع کیا، کتاب ہے حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کی دوسری خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے صحت کے بعد کہ اس میں جو تبوی بھی بڑی خوبصورت ہے، امام بخاری کا علم فقہ جو ہے سمجھ جو ہے وہ اس کی تبویب میں ہے، باب میں اپنی جو رائے ہے ان کی باب میں ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں صحیح حدیث سے، اور بعض اوقات صحیح بخاری میں صرف احادیث نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور سلف کے آثار بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو انہوں نے جمع کے وہ احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے پیارے فرامین ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری 16 سالوں میں لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کی تصنیف میں اور جو ان کا مسلسل جو جد جہد رہا ہے ان 16 سالوں میں، اس کے لیے جو انہوں نے صرف وقت نہیں لگایا، جان نہیں لگائی، صرف خون پسند نہیں بہایا، بلکہ اپنے پیسے جو تھے وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، ان کے والد نے ان کے لیے 10,00,000 درہم چھوڑے تھے، 1,000,000 ریال سمجھ لیں آپ آج کے دور میں، تو 1,000,000 ریال یا 1,000,000 درہم جو ہے ان کے والد کہتے ہیں بیٹا کہ ان میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے یا 1 درہم بھی مشکوک نہیں ہے، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، تو چھوٹے سی عمر میں ہی 10 سال کی عمر سے ہی گھر سے ہجرت کی اور طلب علم کے لیے 10 سال کی عمر سے انہوں نے طلب علم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا ان کے شاگرد ان کے انتظار مسجد میں کر رہے تھے، نماز نہ پڑھ سکے، جب ان کے بعض شاگرد گئے حال پوچھنے کے لیے تو اس لیے باہر نہیں آئے تھے مسجد میں، تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے کہ وہ دوسرے کپڑے، پیسے نہیں تھے کہ دوسرے کپڑے پہن کے خریدیں، وہ کپڑے جو تھے وہ خراب تھے، وہ انہیں دھو لیے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کپڑے خشک ہو جائیں. جس نے 1,000,000 درہم کا مالک شخص کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسے نہ ہوں کہ وہ ایک دوسرا تھوب اپنا خرید لے اپنے بدن پہ ستر کے لیے تاکہ وہ نماز بھی پڑھ سکے با جماعت، تو ایسے لوگ بھی گزر کے گئے ہیں دنیا سے دنیا میں. وہ یاد رکھیں جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں کرے گا. ملین ریال 10,000,000 ہو 100,000,000 ہم کھا جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے. دنیا کے کئی امیر لوگ آئے اور کئی گئے، ملٹی ملینئر کتنی آئے اور کتنی گئے. امام بخاری کے زمانے میں کتنی ملینئر تھے، بہت تھے، ان کے زمانے میں خلیفے تھے، ان کی اولاد تھی، بہت پیسے والے لوگ تھے. آج کہاں ہیں وہ؟ کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہے؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اللہ تعالی نے رسول الجماعت کے بعد اس لیے میں کرتا ہوں کہ سنوں کے نزدیک رسول الجماعت کے نزدیک علم اہل سنت کے قدر و مقام بدعتوں کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی بدعتی دیکھیں آپ صحیح بخاری کی ہم بات کرتے کہتے ہیں امام بخاری معصوم تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، نبی تھوڑی ہیں. وہ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ حدیث نقل کر رہے ہیں، اپنے قول نہیں بیان کر رہے. پھر آپس میں جو جب کہیں پہ مسئلہ پھنس جاتے اور بات الجھ جاتے تو کہتے ہیں تو میں بخاری مبارک ہمیں امام حنیفہ کافی ہے. تو بھائی بات عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء کو آپس میں کیوں آپ سامنے لے کے آتے ہیں؟ بات ہو رہی کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی فقہ کی کتاب ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے جیسے ہم فقہی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، آپ اختلاف رکھیں اگر وہ قرآن سنت کے مخالف ہے. لیکن ایک شخص نے اپنی زندگی ساری کی محنت آپ کے سامنے رکھی ہے 16 سال، اور جانتے کیسے وقت گزرا 16 سالوں کا؟ کہ رات میں کم سے کم 10 مرتبہ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اور حدیث کا کوئی فائدہ لکھ لیا کرتے تھے. ہم 10 مرتبہ رات کو اٹھتے ہیں، کس لیے اٹھتے ہیں؟ اچھا 1 مرتبہ کیوں اٹھتے ہیں؟ ہم لوگ اٹھتے ہیں رات کو 1 مرتبہ، الا کہ کوئی ایسا بزرگ ہو جس کو پیشاب کی تکلیف، بچارا رات کو 1-2 دفعہ اٹھ کے جاتا ہے اپنے قضاء حاجت کے لیے. لیکن ہم نے علم کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ پھر کوئی بھی شخص جاہل آتا ہے، یا کوئی دیکھے ہر پگڑی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. میں بار بار اسے بات کرتا ہوں، پھر بعض ساتھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. واللہ حق کی بات ہے، کئی لوگوں کے سامنے جب بات ہوتی ہے حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں پہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کہاں پہ؟ صحیح بخاری میں. کہتے ہیں امام بخاری معصوم ہے کیا؟ امام بخاری کی مانے یا امام ابو حنیفہ کی مانے؟ بہتر کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ زمانہ کس کا بہتر ہے؟ بھائی ایک ذرا بریک تو لگاؤ، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یعنی کہہ رہے کہ کون سا عالم کس سے بہتر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا درجہ اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. وہ بھی امت کے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، کبھی انکار کیا ہم نے؟ ہم یہ بات کریں کہ امام صاحب کا یہ قول جو ہے اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے. یہ حدیث کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ صحیح بخاری میں ملی. یہ نہیں کہ امام بخاری کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول دونوں ٹکرا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے کہ امام بخاری کا قول بہتر ہے، امام ابو حنیفہ کا قول غلط ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اس لیے مسائل کو سمجھنا چاہیے. اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہو کے صرف تعصب کی بنیاد پر مسائل، کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا. مسائل کا حل ہوتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف کی سمجھ کے مطابق. اگر امام بخاری کی سمجھ درست ہے تو امام بخاری قول نہیں لیں گے ہم. اگر امام بخاری کا قول ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے اور امام مالک کا قول صحیح ہے یا امام ابو حنیفہ کا قول سے، ہم اس کو لے لیں گے. اسے سلفیت کہتے ہیں. گویا کہ ایک شخص کے اندر تقلید نہیں کرتے ہم لوگ، ہم لوگ حق کے ساتھ ہیں. امام عزائی فرماتے ہیں ندور مع القرآن وسنت حیث دارا، ہم قرآن سنت سے گھومتے رہتے ہیں. جہاں قرآن سنت ہمیں لے جائے ہم دائیں طرف لے جائے، دائیں مڑ جائیں گے، بائیں طرف جائیں بائیں طرف مڑ جائیں، ہم گھومتے رہتے ہیں قرآن سنت کے ساتھ. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، ہمارا طریقہ ہے. اس دن سے لے کے آج تک اور تا قیامت رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ بس کس گروہ کے ساتھ؟ بار بار پہ الجھنا، بار بار پہ علماء کے اقوال کو آپس میں مارنا، پھر حدیث کو حدیث سے مارنا، پھر قرآن کی آیت کو آیت سے مارنا، صرف اس لیے کہ میرے امام کا قول ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے ابھی وقت ہے، یہ علماء گزر چکے ہیں، یہ صرف ایک چیز جانتے تھے دنیا میں. جانتے کیا جانتے تھے؟ صرف ایک چیز، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، صحیح راستہ اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے علم کا راستہ اختیار کیا. اور اس کے لیے وقت ہے، مال ہے، دولت ہے، اپنی صحت ہے، سب کچھ لگا دیا. جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے کیا؟ ہم انسان ہیں، ضعیف اور حقیر اور مسکین ہیں. ہمارے اوپر، ہمارے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے احسان مند رہتے ہیں، نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ جل شان سبحان وللہ مثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کسی کا حق، کسی کی محنت اور کسی کا بھی ذرے برابر بھی اگر کوئی خیر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، دوسری طرف ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. قال البخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 256 ہجری میں ہوئی، 256 میں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام نووی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ فی اول کتاب الفرائض من صحیحه، کتاب الفرائض صحیح بخاری میں سے. فرائض کسے کہتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. میراث کی تقسیم کو فرائض کہا جاتا ہے، اس لیے یہ فرائض فرض سے تعلق نہیں اس کا. فرائض یعنی جس کسی کا فرض حصہ ہے ورثے میں، جو فرض حصہ ورثے میں ہے تو اسے فرائض کہتے ہیں، جمع فرض ہے فرائض. من صحیح، اپنے صحیح یعنی صحیح بخاری میں سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے صحیح بخاری میں سے یہ جو قول ہے صحیح بخاری سے لیا جا رہا ہے. قال امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الفرائض کے ابتداء میں فرماتے ہیں قال عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ، امام بخاری نقل کرتے ہیں کس کا قول؟ عظیم صحابی سیدنا عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ. ایک منٹ، اس سے پہلے سیدنا عقبہ بن عامر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عقبہ بن عامر کون ہے؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کا نام عقبہ بن عامر بن عبس الجوہنی الیمانی، قبیلہ جوہینا یمن سے ان کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنگ احد سے لے کر آخر تک ہر جنگ میں شریک رہے. اور ان کے بڑا پیارا ایک طریقہ تھا طلب علم کا، کہ سیدنا عمر بن الخطاب وسیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین دونوں کام کرتے تھے، اور دونوں اونٹ چرایا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جب اونٹ کوئی چراتا ہے تو وہ شہر سے باہر جانا پڑتا ہے اسے، کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جو عام جگہ پہ یا شہر کے اندر آپ اس کو چارہ پورا نہیں ہوتا اور باہر جانا پڑتا ہے. تو مدینہ شہر سے باہر حرہ، یعنی جہاں پر میدانوں میں آبادی سے دور جانا پڑتا تھا، اور پورا دن لگ جاتا تھا. تو ایک دن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اونٹ چرائے کرتے تھے، اسے عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور دوسرے دن سیدنا عمر بن الخطاب علم حاصل کرتے تھے، عقبہ بن عامر اونٹ چرائے کرتے تھے. یہ دوستی تھی ان کی. اور معروف حدیث جو ہے وضو کی حدیث، جب وضو کر لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں وضو کرنے کے بعد ہم کیا ذکر پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ رسول، اللہم اجعلنی اجعلنی المطہرین. یہ جو دعا ہے، دعا کا پہلا حصہ صحیح مسلم میں اور دوسرا حصہ ترمذی میں ہے. جو پہلا حصہ ہے دعا کا کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں وضو طہارت کرنے کے بعد، حکمت اس کی یہ ہے واللہ اعلم کہ جب ہم اپنے جسم کو ہم نے پاک کر لیا ہے، اب ایک چیز باقی جس کو پاک کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے، وہ ہے دل کی طہارت. جیسا کہ بدن اور جسم کی طہارت پانی سے ہوتی ہے، یا پانی کا فقدان ہو تو مٹی سے ہوتی ہے تیمم کرنے سے، اسی طریقے سے دل کی طہارت ہوتی ہے کلمہ توحید کلمہ شہادت سے. یہ حدیث جو ہے سیدنا عمر خطاب سے مسلم کی روایت ہے. سیدنا عمر عامر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اونٹ چلا کر پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب ذرا غور کریں، ایک شخص صبح سے لے کے شام تک اونٹ چرا رہا ہے، کام سے تھکا ہوا، سارا دن کی گرمی، ایئر کنڈیشن جگہ یا آفس میں بیٹھ کے کام نہیں کیا ہماری طرح، سارا دن مدینے کی گرمی معروف ہے، اور جو صحرا ہوتی ہے مدینہ کی معروف ہے کتنی گرمی ہوتی ہے. صبح سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے چھ شام یعنی سورج غروب ہونے تک، فرماتے ہیں ایک دن میں نے جلدی کی واپس آیا تاکہ میں کچھ آپ سے سب سے براہ راست میں کچھ سن لوں. تو میں نے جلدی کی اونٹ چرانے میں، واپسی میں جلدی کی میں نے. جب میں پہنچا، کہاں پہنچا؟ گھر نہیں، آپ سب خدمت میں مسجد نبوی میں. جب پہنچا تو آپ سب حدیث سنا رہے تھے. سیدنا عمر مڑ کے میری طرف دیکھا، میں آیا ہوں، پھر اس حدیث کو بیان کیا. اور اس حدیث کا یہ قصہ ہے کہ ایک شخص دیکھیں آپ، طلب علم کی تڑپ دیکھیں دل میں، کام سے تھکا، اونٹ چرایا، گھر نہیں گئے. شیطان کہتے یار جاؤ آرام کر لو، غسل کر لو، کپڑے بدل لو، کپڑوں سے بدبو آ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم جاتے ہیں گھر میں, بس کپڑے اتارنے کی دیر ہوتی ہے اور ایک خوبصورت سا گرم گرم شاور لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ان کو پتہ تھا شیطان کے کون کون سے راستے ہیں, شیطان کیسے بہکاتا ہے. تو انہوں نے فوراً جو ہے اس راستے سد باب کرتے ہوئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ علم حاصل کیا سبحان اللہ. اس لیے آج ہمیں بھی جب ہم طلب علم کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے یعنی اور میں کچھ نہیں کہتے گربہ میں جا کے دیکھنا چاہیے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ہم اسے اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے اسے اچھا کر. صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہماری مدد فرمائے کہ ہم اسے اچھا کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے نا, جو ہم کرتے ہیں کہ کچھ دروس کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے ہم کچھ کرتے ہیں, سچ بات ہے کچھ ہے نہیں ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے ہم سب پہ کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 1-1.5 گھنٹہ ہم یہاں پہ ملتے ہیں تقریباً ہفتے میں 3 دن یا 4 دن, اور یوں لگتا ہے جب یہاں سے باہر سے نکلتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, بس ہم نے بڑا تیر مار لیا, بڑے عالم بن چکے ہیں ہم, محدثین پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے اچھا کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے آتے ہیں ڈرتے ڈرتے, اللہ تعالیٰ تو ہی قبول فرما اور تو ہی مزید اس دعوت تبلیغ کے کام طالب علم میں ہماری مدد فرماتے, ہم اس میں مزید ہم آگے بڑھیں اور ہمیں ثابت قدم بھی عطا فرما. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی, 58 میں. فرماتے ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا قبل الظانین, علم حاصل کر لو گمان کرنے والوں سے پہلے. عجب سی بات ہے. قال البخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں, اب اس کی تشریح کرنے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی الذين يتكلمون بالظن, علم حاصل کر لو اس سے پہلے. امام بخاری فرماتے ہیں یعنی الظانین کون ہے؟ الذين يتكلمون بالظن, جو لوگ گمان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. علم تو نہیں ہوتا نا مضبوط علم, شکوک شبہات اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کرتے رہتے اسے علم سمجھ بیٹھتے ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی جو علم کے لیے کتنی قربانی دیتے تھے, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں علم کی قدر دیکھو ان کے دلوں میں. تعلم و علم حاصل کرو قبل الظانین, ایسا وقت آنے والا ہے جو لوگ محض گمان کی بنیاد پر باتیں کریں گے اور لوگ اسے علم سمجھ بیٹھیں گے, اور جب وہ حاصل کریں گے تو سوائے تباہی کے کیا بچے گا. اب امام النووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح کرتے فرماتے ہیں ومعناه, امام نووی کا قول ہے یہ, معناه تعلم العلم من اہلہ المحققین الورعین, علم حاصل کرو اہل علم جو محققین ہیں ورعین ہیں, اہل ورع ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, حق بات کرنے والے ہیں, تحقیق کرنے والے ہیں, ان سے علم حاصل کرو. قبل ذهابهم, اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں. ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم, پھر ان کے جانے کے بعد ایسے لوگ آ جائیں جو علم کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر جو وہ سمجھتے ہیں جو وہ گمان کرتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے رہیں. التي ليس لها مستند شرعي, جس کی کوئی مستند شرعی نہیں, کوئی دلیل شرعی نہیں ہے, بغیر دلیل کے بات کریں گے اور اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھیں گے. لوگ بھی ان لوگوں کو عالم سمجھ بیٹھیں گے جو بغیر سند کے بغیر دلیل کے بات کریں گے. اور پھر جب بغیر دلیل کے بات ہوتی ہے اور علماء بھی باقی نہیں رہتے جو محققین علماء ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں امت میں کیا ہوگا. یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. واللہ آج علماء حق کی قلت ہے, سچ بات ہے واللہ. کیوں ہے؟ طالب علم تو الحمدللہ ہے, مشرق مغرب میں دیکھیں آپ کتنی مدارس بن چکے ہیں. کوئی ملک ایسا ہے اسلامک ملک جہاں پر کوئی اسلامک یونیورسٹی نہ ہو؟ کوئی جانتا ہے؟ ہر مسلمان ملک میں اسلامک یونیورسٹی, بلکہ آج کل یورپ میں بھی اسلامک یونیورسٹی بن چکی ہے, وہاں پر بھی. عجب بات یہ ہے اتنی زیادہ یونیورسٹیز کے ہوتے ہوئے بھی علماء کتنی ہیں آپ گن سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پروڈکشن کتنی ہے؟ عالم کتنے نکلتے ہیں؟ اور افوانین کتنی ہیں جو صرف اپنے خواہشات کے مطابق بات کرتے ہیں, وہ کتنی ہیں؟ اس لیے جب تک آپ اپنی سمت اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رکھیں گے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, اگر آپ اسی راستے کو آپ نے اپنایا ہے, صراط مستقیم کو اپنایا ہے, جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ایک ہی راستہ ہے. وہ بھی جانتے ہیں, ہر عالم جانتا ہے, چاہے کسی گروہ سے اس کا تعلق ہو. مسلمان ہے, اس کا تعلق اہل قبلہ سے ہے. سورہ فاتحہ قرآن مجید پڑھتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے, اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے, تو ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو پھر حقیقتاً اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ بہت قلت میں لوگ کیوں ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اور واللہ جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ہے, واللہ اس کی زندگی روشن, اس کی دنیا روشن, اس کی قبر روشن, اس کی آخرت روشن. اور جس نے اس راستے کو کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے, اس کی دنیا بھی تاریک ہے, اس کی زندگی بھی تاریک, اس کی قبر بھی تاریک, اس کی آخرت بھی تاریک ہے. کوئی خیر نہیں بدعت میں واللہ. اور آج امت کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں, علم کی قلت نہیں ہے, دیکھو علماء کی بہت قلت ہے. طلاب علم جو اللہ سے ڈرنے والے صحیح طلب علم میں ہیں, ان کی واللہ قلت ہے. باتیں کرنے والے بہت ہیں, افوانین بہت زیادہ ہیں. اور دیکھیں میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں, 58 ان کی وفات ہوئی ہجری میں, بہترین زمانے میں. 58 ہجری کی بات ہو رہی ہے, اور یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں علم ابھی سے حاصل کرنا شروع کرو, علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو بغیر تحقیق کے بات کریں اور محض اپنے گمان کے مطابق بات کریں. اور لوگوں جب گمان کے مطابق بات ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شکوک اور شبہات عام ہوتے ہیں. اور اس امت میں کیا خیر ہے جس کی قیام شکوک اور شبہات کی بنیاد پہ ہو؟ کوئی خیر رہتے ایسے امت میں؟ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمان پس رہا ہے, ذلت عام ہو چکی ہے. خود مسلمان کو آج نہیں پتا کہ اس کی سمت کہاں, کس طرف اس نے جانا ہے. چوراہے پر کھڑا ہے حیران اور پریشان, کبھی وہ آج نظر اس کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی کہتے اس طرف جاتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اسے پتہ نہیں اس نے جانا کہاں ہے. دنیا کے تعلق سے اسے بہتر کوئی نہیں جانے گا. دنیا کے تعلق پریشان نہیں ہے, دنیا کے تعلق سے 10 مشورے لے گا. عام سی چیز اگر آپ نے عام سے موبائل بھی لینا ہے سستے سے سستا, وہ اس کے لیے اب 10 لوگوں سے پوچھیں گے یار کون سا اچھا ہے. اب سم خریدتے ہیں 50 ریال والی, یہ بھی پوچھیں یار کون سی کس کا نیٹورک اچھا زیادہ بہتر ہے, کس کی کوریج زیادہ بہتر ہے, کس کی اچھے اچھے آفرز آتی رہتی ہیں. ارے 50 ہزار کی قدر و قیمت ہے زندگی میں, اور دین کی کوئی قیمت نہیں ہماری زندگی میں. عجب بات ہے واللہ, دین کے معاملے میں ہم حیران و پریشان ہیں, پتہ نہیں یار کون سا عالم ٹھیک بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے. کاش کہ ہمارے پاس ایک مشل ہوتے علم کی ہر مسلمان کے پاس, جسے پتہ چل جاتا کہ قرآن سنت منہج سلف کہاں پہ, قرآن سنت اور سلف سمجھ کہاں پہ, اسے نظر آ جاتا ایک مرتبہ, اسے پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے. لیکن اس آسان راستے صراط مستقیم کے راستے تک پہنچنے میں جو سینکڑوں دیواریں ہم نے خود کھڑی کر رکھی ہیں, اسے کون گرائے گا؟ ہم نے کھڑی کی ہیں, ہم خود ہی گرائیں گے. باہر سے کوئی نہیں, باہر والے تو چاہتے کہ ہم علم سے دور رہیں. واللہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کو پتہ ہے, جب یہ قوم علم کے قریب جاتی ہے, قرآن کو اپنا منہج بنا لیتے ہیں, قرآن و سنت کو, تو ان سے بہتر دنیا میں کوئی ہوتا نہیں, یہی غالب رہتے ہیں. کسی طریقے سے ان کو قرآن اور سنت سے دور رکھو, چاہے اس پر پیسے بہانا پڑے, چاہے اس پر قتل کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے, حکمرانوں کے نام پر جو قتل و غارت ہوئی ہے اقتدار کے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں. اور جب امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر علم یا نماز با جماعت یا عبادات کیسے ممکن ہو جاتی ہیں؟ وہ ہے کہ یہ دیواریں علم کے راستے میں, صراط مستقیم کے راستے میں ہم نے خود کھڑی کی ہیں, یہ دیواریں ہم ہی گرائیں گے. میری زندگی میں جو دیواریں ہیں میں گرا سکتا ہوں, آپ کی زندگی میں آپ گرا سکتے ہیں, آپ زندگی میں آپ گرا سکتے ہیں. میں کسی کے ہاتھ پکڑ کے زبردستی اسے نہیں لے کے آ سکتا کہ آؤ کچھ سیکھ لو. جو بھی رکاوٹیں ہیں علم کے راستے میں, آپ نے وہ دیواریں گرانی ہیں. میں نے اپنی دیواریں گرانی, آپ نے اپنی دیواریں گرانی. جب ہم سب مل کے ہر بندہ اپنی اصلاح کرتا رہے گا اور قرآن اور سنت منہج سلف کو اپناتا رہے گا, واللہ ہماری حالت بدلے گی, ضرور بدلے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. یہ کوئی گمان کی بات نہیں ہو رہی, شکر شبہات نہیں, افوانین کی بات نہیں ہے, یہ محققین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اور سلف اور معتبر علماء جو ہیں یہ ان کے اقوال ہیں. چند چیزیں رہ گئی ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، یہاں پر جو میں نے اقوال چھوڑے تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں کروں، صرف ترجمہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں بھی جو پیاری ہیں یہ بھی نہ رہ جائیں. اب ہمارے ٹوٹل 8 قول ہو گئے، ٹوٹل 8 ہو گئے ہیں. پانچواں تھا فضیل بن عیاض، چھٹا امام شافعی، ساتواں امام بخاری، آٹھواں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، نواں قول امام، اب واپس چلتے ہیں صفحہ نمبر 14 پہ، یعنی جہاں پر انہوں نے کہا ہے وقال غیر فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کے اثر کے بعد وہ فرماتے ہیں وقال غیره، یعنی فضیل بن عیاض کے علاوہ کسی اور نے کہا. یہ اثر نمبر 9 ہے یہاں پہ، یہ ترتیب میری دی ہوئی ہے، کتاب میں ترتیب نمبرنگ نہیں ہے. اثر نمبر 9، وقال غیره، فضیل بن عیاض کے علاوہ کسی اور نے کہا سلف میں سے، الیس یستغفر لطالب العلم کل شیء افہاکذا منزلہ، کیا طالب علم کے لیے ہر چیز دعا مغفرت نہیں کرتی؟ کہ ایسی بھی کوئی منزلت اور آپ جانتے ہیں؟ ایسی منزلت کوئی ہے دنیا میں جو آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ ہر چیز آپ کے لیے جو ہے دعا استغفار کرتی ہو؟ سبحان اللہ. حدیث میں گزر چکا ہے کہ سمندر کی جو مچھلی ہیں وہ بھی دعا استغفار کرتی ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، دنیا میں تو جو خشکی پہ ہے وہاں تک تو انسان، سائنس نے کہاں تک کوئی رسائی کی ہے؟ سمندر تک کوئی کسی کی رسائی ابھی تک ہوئی ہے؟ مکمل نہیں ہوئی ہے. جو سمندر کی بھول بھلائیاں ہیں 10% بھی انسان ابھی تک نہیں جان سکا، تو کتنی مچھلیاں ہوں گی؟ سبحان اللہ. وقیل، اثر نمبر 10، اور یہ بھی کہا گیا العالم کالعین العذبۃ نفعها دائم، عالم جو ہے وہ میٹھے چشمے کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، جس کا نفع ہمیشہ رہتے دائمی رہتا ہے. اثر نمبر 11، وقیل، یہ بھی کہا گیا العالم کالسراج، عالم دیے کی طرح ہے، جیسے دیا جلتے روشنی دیتے، عالم ایسے ہی ہے. من مر بھی اقتبس، جو بھی اس سے گزرتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ، روشنی کا فائدہ سب کو ہوتا ہے نا، دنیا میں روشنی کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. جو عالم سے گزر کے جاتا ہے تو اس نے اس سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص جب کسی روشنی سے گزرتا ہے تو اس کو روشنی کا فائدہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے. وقیل، اثر نمبر 12، یہ بھی کہا گیا العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری حراست کرتا ہے. وانت تحرس المال، اور تم مال کی حفاظت کرتا ہے. وہو یدفع عنک، وانت تدفع عن المال، علم تم پر خرچ ہوتا ہے اور تم مال کو خرچ کرتے رہتے ہو. عالم کا علم لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن مال جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے اس سے فائدہ نہیں آپ کو حاصل ہوگا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بڑا عجیب سا دوست ہے مال، اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ سے جدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، واقعی یار مال ویسے عجیب دوست نہیں، کیا دوست ہے یہ؟ آپ کے ساتھ ہے فائدہ نہیں ہے، آپ سے دور ہو تو تب فائدہ ہوا، اور آخرت میں دگنا سوال ہے، دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. عجب ہے مال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، اثر نمبر 13 جہاں اس وقت، العلم حیات القلوب، علم دلوں کی زندگی ہے. کس چیز سے؟ من الجہل، ومصباح البصائر فی الظلم، اور آنکھوں کا نور ہے ظلمتوں میں، تاریکیوں میں. به تبلغ منازل الابرار، اس علم سے ابرار کی منزل تک پہنچا جاتا ہے. ودرجات الاخیار، اور اخیار کے درجے حاصل کیے جاتے ہیں. والتفکر فیہ ومدارسته ترجح عن الصلاۃ، ترجح علی الصلاۃ، اور اس کے مدارسہ، اس کو سمجھنا، آپس میں ڈسکشن کرنا علم کی، وہ نماز سے بہتر ہے، یعنی نفل نماز سے بہتر ہے. وصاحبه مبجل مكرم، وہ جو علم کا اہل علم ہوتا ہے، صاحب علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شرف والا ہوتا ہے اور قدر والا ہوتا ہے. 14 نمبر پہ 14 اثر. وقیل مثل العالم مثل الحمل تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء. عالم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ گرم پانی کا چشمہ جس سے لوگ علاج کیا کرتے ہیں. پانی کی خاص کچھ چشمے ہوتے ہیں جس میں سلفر ہوتے ہیں، کچھ ایسی کوئی دھات ہوتی ہے، وہ علاج کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں. تو فرماتے وقیل عالم کی مثال اس چشمے جیسی ہے جس کی طرف دور سے لوگ آتے ہیں اور قریبی لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، علاج کر کر کے تھک گئے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی، اب ادھر سے پی رہے ہیں، ادھر سے غسل کر رہے ہیں، تو ان کی قدر و قیمت اس چشمے قدر و قیمت قریب والوں کے لیے نہیں ہوتی عام طور پہ، اور عالم کی قدر بھی اپنے گھر میں نہیں ہوتی. دور سے لوگ اس چشمے کے لیے آتے ہیں، اور علماء کے لیے بھی دور سے لوگ آتے ہیں، جو قریب ہوتے انہیں پہچانتے نہیں ہیں یا ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے. یہ تھا علم کے فضل کے تعلق سے چند اہم باتیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روح منہج کو اس مجلس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.